والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلى الله عليه
وسلم.
تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے اس نے مسلسل نعمتیں اور مستقل رحمتیں عنایت فرمائی ہیں، اور تمام حدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں نے نعمت کو نعمت بنا دیا اور پھر نعمت کا شکریہ عطا کرنے کا طریقہ بتا دیا، رحمت کو اتنا وسیع کیا کہ دنیا سے آخرت تک خدا کی رحمت سمجھ میں آ گئی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایۃ علی ابن ابی طالب علیہ
السلام.
عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا واياکم ان شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الامام المهدي من آل محمد عليه السلام. اما بعد، شکر خدائے حسن مجتبی کہ ذکر حسن مجتبی کے لیے پھر زندگی خیرات میں لے کر حاضر خدمت ہوئے،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
معرفت کی بھیک مانگنے کے لیے پہنچے،
سبحان اللہ سبحان،
اپنے اعمال کو قبولیت کا راستہ بتانے کے لیے پہنچے، روز قیامت شہزادی کونین کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے پہنچے. اے خدایا، فرش عزائے مجتبی کا واسطہ، یہ عشرہ مجالس منعقد ہو، جنت البقیع ہو، روضہ حسن مجتبی تعمیر ہو چکا ہو، امام کے روضے پر زیارت بھی کی جا رہی ہو اور امام کا ذکر امام کے روضے پر منعقد ہو رہا ہو. خدایا، ہماری آنکھوں کو مرنے سے پہلے یہ منظر دیکھنا نصیب فرما. اے خدایا، جب خون امام مجتبی کا انتقام لیا جائے تو ہم تمام ماتم داران مظلوم کربلا کو امام کے سپاہیوں میں شامل صلوات پڑھ لیجئے محمد والے. صاحبان ایمان کی خدمت معظم، واجب الاحترام صاحبان علم و ادب کی بارگاہ میں، علماء کی موجودگی میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے خطبات امام مجتبی علیہ السلام کے عنوان پر اپنا سبق پیش کر رہا ہوں. خطبات تو اصلاً بہانہ ہے، اصلاً تو عنوان امام کا ذکر کرنا ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سورہ مبارکہ پن نجم کی یہ دو مسلسل آیات ہیں. آیات کے نشانات آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4. فرش اعضا کی برکت سے تو انسان کو یہ بات بہرحال یاد رہتی ہے کہ ان آیات کا ترجمہ مشکل نہیں رہتا جو آیات مسلسل پڑھی جاتی ہیں. پھر بھی اس کے ترجمے کے لیے آج کچھ برکتیں حاصل کی جائیں. وما ینتق عن الہوا, اگر وہ یہ فرمائے کہ ینتق الرسول بالوحی, تب بھی بات تو وہی ہے کہ جو اس نے فرمانا چاہی ہے. یعنی اگر وہ اس طرح سے پیغام دے کہ میرا پیغمبر کلام کرتا ہے وحی کے نازل ہونے کے ساتھ,
سبحان اللہ,
تو اس میں اور اس جملے میں کہ میرا پیغمبر کلام نہیں کرتا ہے الا مگر یہ کہ جب تک اس پر وحی نازل نہ ہو جائے وہ اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر کوئی کلام نہیں کرتا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان میں وہی فرق ہے جو سرکار ختمی کے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اللہ کے رسول مکہ المکرمہ کی گلیوں میں قسم بخدا اتنا فرماتے کہ اللہ موجود اللہ واحد, تو آپ کے اس نعرے میں بہت سارے لوگ آپ کا ساتھ دیتے. اللہ واحد یا اللہ احد, بات تو وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کے اندر ہے کہ نہیں, بات وہ نہیں ہے. اللہ واحد کہنا آسان ہے, اللہ احد کہنا آسان ہے کہ اس میں اقرار تو ہے مگر انکار نہیں ہے. اقرار تو ہے مگر انکار نہیں ہے. اور خالی اقرار کیا جائے اور انکار نہ ہو تو اس سے توحید تو سمجھ میں آتی ہے مگر شرک کی مخالفت سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے رسول نے لا کی تلوار سے پہلے بتوں کے سر اڑائے, پھر خدا کی وحدانیت کو سمجھایا. جب شرک سے پاک ہو جاؤ گے تب توحید تمہارے دلوں میں گھر کر لے گی. جب تک شرک سے پاک نہیں ہوگے تب تک توحید تمہارے دلوں میں گھر کیسے کرے گی؟ لہذا اسی معیار کو یا اسی انداز کو لیے ہوئے خدا نے اپنے حبیب کی شان نے وما استعمال کیا. عربی ادب کے اعتبار سے اس کا ترجمہ نفی میں کیا جا رہا, ما نافیہ ہے. وما ینتقو, وہ نطق فرماتے ہی نہیں ہیں. اور صیغہ مضارع کی بنیاد پر اب ترجمہ وہاں تک چلے گا, نہ تو یہ بولتے ہیں اور نہ یہ کبھی بولیں گے, نہ یہ بولتے ہیں اور نہ یہ کبھی بولیں گے. وما ینتقو عن الہوا, کس سے نہیں بولتے؟ اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر نہ تو یہ بولتے ہیں اور نہ کبھی بولیں گے. ان ہوا الا وحی یوحا, جب بھی کلام کرتے ہیں تو وحی خدا کی ترجمانی کیا کرتے ہیں. خدا نے ایسی مہر لگا دی ہے کہ خواہش نفس کی بنیاد پر نہ تو پیغمبر بول رہے ہیں نہ کبھی مستقبل میں پیغمبر بولیں گے, یہ جب اب بولیں گے تب بھی وہی بولیں گے, اور اگر مستقبل میں بولیں گے تب بھی وہی بولیں گے جو وہی آ رہی ہوگی. اب اگر پیغمبر کے الفاظ اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ اور اعتماد خدا کیا سمجھائے کہ اسے مصطفیٰ کی بات پر کتنا اعتماد ہے, اتنا اعتماد ہے کہ اپنے پیغمبر کی شان کو بیان کرتے ہوئے وہ دن اور رات, میدان اور نماز, گھر اور باہر, مدینہ اور مکہ, کسی علاقے کو مقید کیے بغیر، کسی زمانے کو محدود کیے بغیر اپنے پیغمبر کے ہر جملے پر اس نے ایسی مہر لگا دی ہے کہ اگر تمہیں محمد کو پہچاننا ہو تو یاد رکھنا وحی خدا ہوتی ہے تو یہ بول لیتا ہے۔ یہ کمال اس کا ہے کہ کبھی بولتا ہے تو حدیث ہو جاتی ہے، کبھی بولتا ہے تو قرآن ہو جاتا ہے۔ اور اب رکے رہیے گا، بہت عجیب سی منزل ہے۔ راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول کو اس طرح سے ملاحظہ کیا کہ اللہ کے رسول جناب حسنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب کو اس طرح چوستے تھے۔ ہم نے اب تک تو یہ سنا ہے کہ شہزادوں نے لعاب رسالت کو اختیار کیا بطور خوراک کے۔ صلوات پڑھیں محمد والے، یہ تو روایت بہت معروف ہے کہ اللہ کے رسول کی آغوش میں ان دونوں شہزادوں کو ان کی آمد و ولادت کے بعد جب دیا گیا تو ان دونوں شہزادوں نے اپنے اپنے اول خوراک کے طور پر اللہ کے رسول کے لعاب سے وہ سیرگی حاصل کی، وہ تازگی حاصل کی، یوں کہہ لیجئے یا سیراب ہو گئے، لعاب رسالت کو پیتے رہے۔ یہ بات تو واضح ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ رسول ان دونوں کے لعاب کو ایسے چوستے تھے جیسے کوئی انسان کسی پھل کو چوستا ہے۔ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا، آسان تو نہیں ہے معرفت حسنین علیہم الصلاۃ والسلام، ختمی مرتبت جیسا پیغمبر، یہ نفس نہیں ہے، یہ بشریت کا عنوان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے وہ جملے ہیں کہ الولد ہوتا ہے اگر بیٹا تو ہوتا ہے خوشبو رہانت الدنیا، اور میرے لیے یہ دونوں رہانت الدنیا بھی ہیں، یہ جنت کے پھول بھی ہیں، یہ دنیا کے اعتبار سے رہانتائیں بھی ہیں۔ تو اللہ کا رسول گویا جنت کے میووں کو شکل حسنین میں چوستے تھے۔ اللہ اکبر، نہیں بات کو آسان کر لے، خلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیا تقدس کو بیان کروں، بہت غور کیجئے گا، اگر میرا یہ جسم کا ایک حصہ میرا ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھ کو اپنے دہن میں لے سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس کو انسان اپنے منہ کے اندر لے سکتا ہے، ٹھیک۔ میں فی الحال فقہی مسائل کی بات نہیں کر رہا، کہ جب کبھی بات احرام کی آتی ہے تو احرام میں اگر مرد پر اس بات کو حرام قرار دیا گیا کہ تم نے سر کو ڈھانکنا نہیں ہے، لیکن اگر محرم اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ لے اور دھوپ سے بچ جائے تو اس پہ کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اپنا ہاتھ ہے نا، بہت غور، اپنا ہاتھ ہے، اپنے بدن کا ٹکڑا ہے، اگر اپنے سر پہ ہاتھ کو رکھ لیا تو حالت احرام میں آپ نے گناہ کبیرہ انجام نہیں دیا، کوئی کفارہ واجب نہیں ہوا۔ اسی انداز سے خاتون کے لیے حالت احرام میں اس کا چہرہ کھلا رکھنا واجب قرار دیا گیا، اگر نقاب لگائے تو کفارہ، کپڑا ٹچ ہو جائے تو کفارہ، لیکن اگر اپنے ہاتھ سے نامحرموں کے مجمع میں اپنے چہرے کا حجاب کرنا چاہے تو اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے، کہ ہاتھ اس کے بدن کا حصہ ہے۔ پتہ چلا شرعاً مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں، بدن کے ٹکڑے کے مسائل اور ہوتے ہیں۔ اور دیگر بات پڑھے محمد والے محمد۔ اور یہ کیوں نہ ہو، وہ ان کا لعاب، یہ ان کے زبان کو چوستے تھے، اور اللہ کے رسول کے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں آپ کی زبان وحی نے۔ اور آج وہ روایت پڑھ رہا ہوں جو برادران اہل سنت نے اس روایت کو ایسے ماحول کے ساتھ بیان کیا کتاب کا حوالہ مسند احمد میں اس روایت کو نقل کیا گیا، راوی کا نام مقدام بیان کیا گیا، کہتے ہیں کہ یہ شخص مقدام اس دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو دربار حاکم شام کے نام سے آج لوگ یاد کرتے ہیں، وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اتفاق یہ کہ اسی وقت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی خبر ہوتی ہے، گویا اب اس اعتبار سے یہ اس وقت کا واقعہ جبکہ امام کو شہید کیا گیا، اور خبر مدینہ منورہ سے شام تک پہنچی، اور شام میں حاکم شام کے دربار میں مقدام نے جب سنا تو بے ساختہ اس کی زبان پر جملہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ یقین کیجئے کہ جب اس نے یہ جملہ پڑھا تو حاکم شام نے حیران ہو کر پوچھا، کیا حسن ابن علی کی جان کا چلا جانا اتنا بڑا نقصان ہے کہ تو کلمہ استرجاع پڑھتا ہے؟ اندازہ کیجئے کہ کیا اہمیت ان افراد کے لیے، معصومین کی حضرات مقدسات کی نہ رہی تھی، کیا تو ان کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے؟ تب مقدام کہتا ہے، ہاں، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ آغوش رسالت میں، دیکھا کیا کہ آغوش رسالت میں حسن بیٹھے ہوئے ہیں اور ختمی کے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ اس مضمون کی روایت بہت کم پڑھی گئی ہے، اللہ کے رسول کی گود میں، اور زمانہ وہ ہے جبکہ مولا حسین بھی ہیں اور مولا حسن بھی ہیں، کہتے ہیں گود میں بیٹھے ہوئے مولا حسن، اور اللہ کا رسول نے ارشاد فرمایا، ہاذا منی، یہ حسن جو ہے یہ مجھ سے ہے، والحسین من علی، اور حسین جو ہے وہ علی سے ہے، ہاذا منی، حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ تو ختمی مرتبت نے اپنی گود میں بٹھا کر جس کو مقام منیت عطا کیا ہو، اگر اس کے انتقال کی خبر مل جائے تو کیا انسان مسلمان کو کلمہ استرجاع بھی پڑھنا نہ چاہیے؟ دربار شام کا ماحول تبدیل ہو گیا، گویا اللہ کے رسول کی محبت کا وہ خلاصہ کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں، اب روایت محبت والی بیان کروں یا وہ چلیں ممبر کی بات مکمل کریں، کیونکہ وقت اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ وہ روایت کہیں رہ نہ جائے۔ راوی کون؟ کہتے ہیں محمد طلحہ نامی شخص نے نافع سے روایت کی، کتاب کا حوالہ اعمالی شیخ صدوق میں بھی اور بہار الانوار سے اسے نقل کیا گیا، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے۔ روایت کیا؟ کہتے ہیں کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرمان کہ اذا کانا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اذا کانا یوم القیامت، جب ہوگا قیامت کا دن، زینا عرش یا زینا العرش لرب العالمین، رب العالمین کے عرش کو زینت دی جا رہی ہوگی، بکل زینت، قیامت کا دن خدا کے عرش کو زینت دی جا رہی ہوگی، ہر زینت دی جانے والی شے سے قیامت کا دن۔ ابھی اگر ہم لفظ عرش کے معنی پر چلے گئے تو بات بہت دور نکل جائے گی، روایت پڑھنے سے قیامت کا دن ہے اور خدا کے عرش کو زینت دی جا رہی ہے، تمام زینت دی جانے والی چیزوں کے ذریعے سے۔ ثم یؤتى ممبرین، پھر لائے جائیں گے دو ممبر، من نور، نور کے بنے ہوئے، طولهما مئت میل، کہ ان دونوں کی لمبائی 100 میل کے برابر ہوگی. ایک تو ممبر وہ ہے جس کے خطبات ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح امام مجتبیٰ علیہ السلام ممبر پر جاتے تھے اور آپ کس انداز سے خطبہ بیان کرتے تھے. امام کے انداز خطبہ کو بیان کرنے کے لیے، امام کے الفاظ کی اہمیت کو اپنے درمیان روشن کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی احادیث کا سہارا کہ وما ینتق عن الہوا کی منزل پر اگر ختمی کے مرتبت ہیں تو آپ کا لعاب پینے والے امام مجتبیٰ بھی اسی منزلت پر ہیں کہ مقام منیت پر آپ فائز ہیں. اب قیامت کا میدان ہوگا، ایک ممبر یہاں پر ہے، ایک ممبر وہاں پر ہوگا، عرش پر رکھا جائے گا. ابھی فرش کا ممبر ہے، جب عرش کا ممبر ہوگا، ابھی لکڑی کا ممبر ہے، جب نور کا ممبر ہوگا، ابھی تین تختوں کا ممبر ہے، تب 100 میل لمبا ممبر ہوگا. اور کیا جملے استعمال کروں. خیر، کہتے ہیں کہ جب انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور خود مملکت اسلامی ایران میں جب تمام تر طبقہ ہائے فکر اسلام نے اس بات کو محسوس کیا کہ شاہ ایران کے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، تو برادران اہل سنت نے جملہ کہہ دیا تھا کہ جی ہم سب مل کے کام کریں گے، مگر آپ کے پاس دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم لوگوں کو جمع کیسے کریں؟ اور واقعاً آپ تصور کر لیجئے کہ کتنی محفلیں ہوں، کتنے ان جلسے منعقد کیے جائیں، عرس کے نام سے لوگ بلائے جائیں، لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں کتنے شریک ہوتے ہیں. اور جو ایک مرتبہ آ بھی جائے دوبارہ وہ آنے کی زحمت نہیں کرتا. یہ پورے پورے 10-10 روزہ مجالس. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس ایک تو عزائے حسین ہے، ایک ممبر ہے. ممبر اور فرش عزا، ممبر اور فرش عزا، تو ایسے عمدہ ترین آپ کے پاس وسیلے موجود ہیں کہ آپ جب بلاتے ہیں لوگ صلوات پڑھے محمد والے. چلیں یہ بات تو قبول کر لیے کہ ممبر ہمارے پاس ہوتا ہے، ممبر بھی ہمارے پاس ہے اور صاحبان ممبر بھی ہمارے پاس ہے. ایک ممبر یہاں پر ہے. مجھے ایک جملے پر جواب دینا ہے، ایک سوال تو آ گیا تھا ایک حدیث کے عنوان سے، اس سوال پڑھنے سے پہلے حدیث کو دہراتا ہوں. اللہ کے ولی کا جملہ میں نے 2 روز قبل غالباً پڑھا تھا، یہ مت دیکھو کون کہتا ہے، یہ دیکھو کیا کہتا ہے. یہ مت دیکھو کون کہتا ہے، یہ دیکھو کیا کہتا ہے. یہ اس وقت کے لیے جملہ ہے جبکہ آپ کہنے والے کو جانتے نہ ہوں. اگر آپ پہچانتے ہیں کہ کہنے والا اہل باطل میں سے ہے، اگر آپ پہچانتے ہیں کہ کہنے والا اہل فسق و فجور میں سے ہے، تو یہ معیار، یہ پھر فارمولہ وہاں اپلائی نہیں ہوگا. پہلے اگر پہچانتے ہو تو پہچان کر جانا کہ اپنا والا بول رہا ہے، اور اگر نہیں پہچانتے ہو تو پھر سن لینا کہ کون سی بات بات پڑے محمد والے محمد کا. ورنہ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ جو بیٹھے ہوئے سماعت کر رہے ہیں، آپ حالت عبادت میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر عبادت کر کس کی رہے ہیں؟ آپ حالت عبادت میں تو ہیں مگر عبادت کر کس کی رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں سماعت کے ذریعے سے. اب جو خطابت کے الفاظ میں اس مجمع کو اگر خدا سے ملا دے تو سارا مجمع بالواسطہ خدا کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کہنے والا کسی مجمع کو خدا کے بجائے کسی اور سے ملا دے تو پھر یہ وہ اسی کی عبادت سلوات پڑھے محمد والے ممبر کی بات آئی تھی، میں نے بات مکمل کر دی تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو ممبر کی بات آئی، ممبر یہاں پر ہو کیا کہنا، ایک ممبر وہاں پر اور دو ممبر، نور کے ممبر، نور کے ممبر، اللہ اکبر، اور اتنے لمبے، اتنے لمبے، طولہما مئۃ میل، ان کی لمبائی، اب میں کیا مثال دوں، بہت غور کیجئے گا، یہ مسجد کا ممبر ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ جائیے امام بارگاہ کے اندر، ایک بڑا ممبر رکھا ہوا ہے، اب تو لوگ ممبروں سے پہچانے جائیں وہ الگ بات ہے، ایک کمال تو یہ کہ پہچانو صاحب ممبر کے علم اور عمل سے، ممبر سے نہ پہچانی، ہاں وہ ممبر تو روز قیامت لگے گا جو امام حسن کے لیے، مولا حسین کے لیے نور کا ممبر ہوگا، عرش پر لگے گا، اور پھر سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہاں لگے گا، کہ دائیں عرش کے دائیں طرف ایک ممبر، عرش کے بائیں طرف ایک ممبر، اور ان دونوں ممبروں پر جنت کے جوانوں کے سردار قیام کریں گے، کھڑے ہوں گے، بیٹھیں گے نہیں، کھڑے ہوں گے، یقوم یقوم، کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہوں گے تو یہ عرش ایسے چمکے گا جیسے چہرہ خاتون پر، چہرے خاتون پر زیورات چمکتے ہیں، ایسے عرش خدا کی زینت ہوگی حسنین کے وجود مقدس سے، یہ جملہ بدل لیجئے، یہاں مجلس کی زینت ہے ذکر علی ابن ابی طالب سے، وہ عرش کی زینت ہوگی علی کے بیٹوں سے، یہاں بھی، یہاں بھی صاحب ممبر حسن، وہاں بھی صاحب ممبر حسن، بس فرق یہ ہے کہ یہ فرش ہے، یہ ممبر لکڑی کا ہے، وہ عرش ہے ممبر نور، سلوات پڑھے محمد و مسئلہ، آپ نے اتنا بلند لگایا نعرہ تو مجھے کچھ آپ کے لیے پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ معاملات جو پس مجلس طے کیے جائیں وہ تو ہم نہیں کرتے، ہاں البتہ صاحبان ایمان اگر اس مقام پر میں اور آپ واقع ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے، یہاں تو بہت آسان ہے، فرش عزا سے ممبر عزا پر بیٹھنا، لیکن دعائے ندبہ نے تو عجیب جملے ہم سب کو عطا کیے، وشیعتوکا یا علی، آپ کے شیعہ علی منابر ہوں گے ممبروں پر، من نورن نور کے بنے ہوئے، مبیزتن وجوہہم حولی فی الجنت وہم جیرانی، اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، جو آج ممبر پر نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، خدا کل سب کو صاحب ممبر کر دے گا، اور ایسا صاحب ممبر کرے گا، مگر شرط ہے علی کا شیعہ ہونا، شرط ہے علی کا شیعہ ہونا، روز قیامت ختم یہ مرتبہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شیعتوں کا یا علی، آپ کے شیعہ روز قیامت ممبر پر ہوں گے نور کے بنے ہوئے، حولی فی الجنت، مگر یہ قیامت میں عرش خدا نہیں ہوگا، یہ جنت کا پرفضا ماحول ہوگا، سب کو ممبر مل جائے گا، جنت میں جائیے تو صحیح سلوات پڑھے محمد والے اور اس کے بعد امام کے خطبے سے استفادہ کرتے ہوئے اور جو آج خطبہ ہم تلاوت کرنا شروع کر رہے ہیں، یہ خطبہ وہ ہے کہ جو آپ نے فضیلت اہل بیت میں ارشاد فرمایا، اور یہ جب ارشاد فرمایا جبکہ آپ کے بابا کو شہید کر دیا گیا تھا۔ خطبہ نمبر 15 اس کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام صحیفۃ الحسن ہے۔ رویہ انہ لما قتل امیر المؤمنین، روایت کی گئی ہے کہ جبکہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا تو رقل حسن بن علی علیہ السلام، آپ ممبر پر گئے، رقا ترقی سے بلند ہونا، فارادا پس آپ نے چاہا الکلام کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں، لیکن فخنقت العبرتو مگر آپ پر گریے کی شدت طاری ہو گئی، رونے لگے، فقعد ساعتن اور ایک ساعت کے لیے آپ بیٹھ گئے گریا کرتے ہوئے، بالکل لفظ بلفظ میں خطبے کے ماحول کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام پہلے ممبر پر گئے، کلام کا ارادہ کیا مگر وہ کیفیت غم میں اور کیفیت رنج و ملال میں تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ثم قام، بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے۔ ممبر پر بیٹھنا اور ممبر پر کھڑا ہونا، یہ دونوں مسائل مسائل شرعیہ ہیں، حد تو یہ کہ خطبے کا انداز بھی شرعاً ایک ایسا مخصوص کر دیا گیا کہ کبھی نماز سے پہلے خطبہ، کبھی نماز کے بعد خطبہ، کبھی دو خطبے کے درمیان وقفہ، کبھی وقفے کے انداز میں تبدیلی کے کتنا وقفہ۔ یہاں بھی امام ممبر پر گئے، آپ کی آنکھوں نے آنسو بہائے اور پھر آپ بیٹھ گئے، اتنا گریہ بڑھا کہ روتے روتے میرا مولا بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب افاقہ محسوس ہوا، ثم قام، پھر میرا مولا کھڑا ہو گیا۔ اب یہ سن، یہ سمجھ کے آپ نے، ہم نے اس کو سماعت کرنا ہے کہ ایک یتیم خطبہ دے رہا ہے، ایک ایسا بیٹا اپنے بابا کی شہادت کے بعد کلام کرنا چاہتا ہے کہ جو ان حالات میں گھرا ہوا ہے، کہ جو حالات کسی امام کے زمانے میں نہ تھے، جو امام مجتبیٰ کے زمانے میں حالات تھے۔ لیکن کمال ہے، رقت و گریا کے ساتھ بھی جب آپ نے خطبے کا آغاز کیا، کیا اندازہ کیجیے گا، جس کی بہن، چھوٹی بہن، سب سے بڑے اولاد امیر المومنین میں، اولاد جناب سیدہ میں سب سے بڑے امام مجتبیٰ، اس کے بعد مولا حسین شہید کربلا ہیں، اس کے بعد جناب ثانیہ زہرا ہیں۔ جب ثانیہ زہرا بازار کوفہ میں خطبہ دیں تو ایسا محسوس ہو کہ جیسے اونٹوں کے گلوں میں بجنے والی گھنٹیاں تک رک گئیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ولایت تکوینیہ زینب کا اندازہ کیجئے کہ ایسا لگتا تھا کہ سانسوں کی آوازیں بھی گھٹ کے رہ گئی ہیں، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سانسوں کی آواز بھی کم ہو جائے۔ جی ہاں، سانس کی آواز اگر بڑھ سکتی ہے تو گھٹ بھی سکتی ہے۔ کبھی اگر آپ نے کسی ڈاکٹر سے یہ جملہ سنا ہو، سنتے ہی رہے ہوں گے، زور زور سے سانس لیجئے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ سانس لی جائے۔ اگر اس ماحول میں ثانیہ زہرا کا انداز یہ ہے تو یہ جانشین علی ابن ابی طالب، الحمدللہ الذی، آپ نے خطبے کا آغاز کیا، الذي كان في اولیته وحدانیا، حمد ہے اللہ کے لیے الذی کہ جو کانا فی اولیته، کہ جو اپنی اولیت میں وحدانیہ بالکل اکیلا ہے، اولیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو اس کے ساتھ اس وقت بھی ہو جبکہ وہ اولیت کی بنیاد پر اکیلا ہو. امام نے خدا کی حمد کا آغاز لفظ اولیت سے کیا. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر، ہو سکتا ہے لفظ اولیت اس سے ہٹ کر اوروں کے لیے بھی ہو. کیا مطلب؟ سرکار ختمی مرتبت کا فرمان اول ما خلق اللہ نوری، اول تو یہاں بھی استعمال ہوا، اول ما خلق اللہ اللہ والقلم، ایک اور حدیث کہ سب سے پہلے اللہ نے لوح کو یا القلم قلم کو خلق فرمایا، تو نور پیغمبر خلق ہوا اول. مثال بڑی آسان سی، جب مجلس سے اذا شروع ہوئی تو آپ کہہ سکتے میں سب سے اول میں تھا، تو اس فرش پر آنے والوں میں اول، یعنی اولیت ہی اپنی اولیت میں خدا اکیلا تھا، نہ کہ زمان، نہ کہ زمین، نہ کہ مخلوق، نہ کہ آسمان، کسی میں نہیں، اپنی اولیت میں خدا وحدانیت کے ساتھ تھا. وفی ازلیت ہی متعظمن بالالہیت، پھر فرمایا اور ازل سے خدائی کے ساتھ عظمت والا پروردگار وہی، وہ بلندی اور طاقت کے ساتھ افضل ہے، شروع کیا اس کو جس کو اس نے ایجاد کیا، ابتدا کی خدا نے ہر اس شے کی جس کو پروردگار نے ایجاد کیا، یعنی اس سے پہلے کسی نے کچھ بنایا نہیں تھا، اولاً سب سے پہلے خدا نے جب مخلوقات کو خلق فرمایا تو ایجاد کیا تھا. ایجاد نکلا ہے وجدہ سے، وجدہ کہتے ہیں وجود دینے کو. ایجاد، لوگ کہتے ہیں آپ نے فلاں ایجاد کر لیا، یہ ایجادات نہیں ہیں، ایجاد صرف خدا کر سکتا ہے، کسی غیر خدا میں ایجاد کی ہمت ہی نہیں ہے. وہ کسی کو دیکھ کے بنائے، کچھ سوچ کے بنائے، کچھ نقشہ بنا کے بنائے، وہ اور ہے، وہ شکل تو دیتا ہے مگر ایجاد نہیں کرتا، ایجاد اور ہے. ابتدا ایجادن، اس نے ہر شے کو بنایا تو ایجاد کیا، عدم تھی اسے وجود بخشا، وجود بخشنے کو ایجاد. صلوات پڑھے محمد والے، انش اما خلق، اور جس کو پیدا کیا اس کو انش آ، ایک نئے انداز سے پیدا کیا، ظاہر کیا، اللہ غیر مثال کانا سبق مما خلق. صرف یہاں ایک جملہ کا، سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کے اس مقامات پہ غور کیجئے کہ جہاں قبرستان شبیکہ سے شخص کافر نے اٹھائی ہے ایک ایسی ہڈی مردے کی کہ جو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے، اور ہڈی کو لے کر مسجد حرام میں داخل ہوا، ہجرت سے پہلے کے واقعات میں پیغمبر کے سامنے پہنچا اور ہڈی مردہ کو رگڑتا ہوا، اپنے ہاتھوں سے مسلتا ہوا. سورہ یاسین کے الفاظ، ضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، آیا مثال لے کر ہمارے لیے، اور کہتا ہے کہ اس ہڈی کو زندگی کون عطا کرے گا جبکہ یہ تو بالکل ریزہ پاؤڈر میں تبدیل ہو گئی. یا رمیم، قل یوحیہ الذی انشأہا، اول مرت حبیب کہہ دیجئے. اسے حیات کا لباس وہی پہنائے گا جو اس سے پہلے بھی اسے زندگی عطا کر چکا ہے. جو پہلے زندگی دے چکا ہو اس کو دوبارہ زندگی دینے میں سلوات پڑھے محمد والے کیا مشکل. امام نے اسی لفظ کو استعمال کیا, وہ انش اما خلق اعلی غیر مثال, کوئی مثال نہیں تھی, کوئی مثال نہیں تھی کہ انسان کیسے بنے گا, مثال نہیں تھی, حیوان کیسے بنے گا, مثال نہیں تھی, پرندے کیسے بنیں گے, مثال نہیں تھی, حشرات کیسے بنیں گے, مثال نہیں تھی. اللہ اکبر, کیا خدا کے قربت کے لمحات ڈوبتے جائیے خدا کی معرفت کے سمندر میں. اس نے تمام انسان بنائے, کبھی شکلیں مل جاتی ہیں, کبھی عادتیں مل جاتی ہیں, مگر کیا کہیے بائیو میٹرک کے ان نشانات کا. آسانی ہو گئی تمہارے لیے نادرہ والوں, سلوات پڑھے محمد والے کہاں جاتے. کتنے انسان بنا دیے, اعلی غیر مثال, کوئی مثال نہیں تھی. مثال ذہن میں ہو تو کچھ بنایا جائے, اچھا ایسا ہو کہ دو ٹانگوں پہ چلنے والا ہو تو یہ انسان کہلائے گا, وہ چار ٹانگوں پہ چلنے والا ہو تو حیوان کہلائے گا, وہ زمین سے سینہ رگڑ رگڑ کے چلے تو یہ حشرات کہلائے گا, وہ فضا میں اڑے تو پرندہ کہلائے گا. کوئی مثال نہیں تھی, اعلی غیر مثال, کوئی مثال نہیں تھی. کان سبق مما خلق, جب اس نے بنایا اپنی مخلوقات کو تو اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی. خالی ایک جملہ آج کی اب تک اور باقی باتیں اس کو بھی گل. ربنا اللطیف بلطف ربوبیت ہی, ربنا, عجیب جملہ ہے, ترجمہ کروں تو کیسے کروں. ربنا, رب العالمین نے کہا بھی, ربنا وہ ہمارا پروردگار, ہمارا پروردگار, ربنا. کمال ہے کہ یہ جملہ معصوم کی زبان مقدس سے معرفت کو اور قریب کر رہا ہے. ربنا وہ ہمارا پالنے والا, اللطیف, وہ انسان تمام مخلوقات کا تو پروردگار ہے ہی, وہ اس کا کمال صناعیت یہ کہ وہ ہمارا پروردگار ہے. اللہ اکبر, ہم تو اپنی بات کر رہے تھے کہ چہرے آپس میں نہیں ملتے ہیں, یا ملتے ہیں تو آپس میں انسان کے انگوٹھے کے نشان نہیں ملتے ہیں. امام فرماتے ربنا اللطیف بلطف ربوبیت ہی, اس نے مہربان خدا نے اپنے خدائی لطف کے ساتھ, وبعلم خبر ہی فتق, اور اپنے کثیر علم کے ساتھ موجودات کو ظاہر کیا. اپنے کثیر علم کے ساتھ, جب کوئی مثال نہیں تھی بنایا کیسے, پھر لطف ربوبیت سے بنایا. بنایا کیسے, اپنے علم کی وسعت سے بنایا. اللہ اکبر, بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں مگر آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے اسی خطبے سے کچھ باتیں کل انشاءاللہ بیان ہوں گی, ورنہ کیسے کیسے واقعات امام کے خطبات سے متعلق امام خطبہ دے رہے ہیں اور درمیان میں کہہ دیا حاکم شام نے, ارے اس بات کو چھوڑیے آپ بیان کیجئے کھجور کیسے پکتی ہے, اور امام کے خطبے کی ساری توجہ رتب پہ چلی گئی. کیا کیا اندازے بیان کر سکوں گا, یہ کبھی آپ کے خطبے کو موڑا گیا, اچھا یہ بیان کیجئے کہ فلاں کام کیسے ہوتا, امام نے ساری بات وہاں شروع کر دی. وہ خطیب ہو تو اتنا با کمال ہو کہ اگر درمیان خطبہ اس سے کوئی جملہ کہہ دیا جائے تو پورا خطبہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جو بغیر الف کے خطبہ دیتا ہو. اگر لوگوں نے امام سے مطالبہ کیا ہوتا تو میرا مولا بغیر الف کے خطبہ دینے پہ اتنا ہی قادر الکلام تھا جتنا علی ابن ابی طالب. اگر زمانہ مطالبہ کرتا تو بغیر نقطے کے خطبہ دینے کی صلاحیت. ہم تو اردو میں ایک محاورہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے, جو بیٹا علی کا ہو تو اس کو بولنا کون سکھائے. یہ مولا کا لخت جگر, یہ رسول کا فرزند ہے, اور مجھے وہ فرزند بھی یاد آ رہے ہیں کہ ہر سال جن کا ذکر کیا جاتا ہے اس سال بھی ذکر کیا جا رہا ہے. آپ یقین کیجئے ماں کی عجیب کیفیت ہوتی ہے بیٹوں کے حوالے سے. شاید باپ اتنا متاثر نہ بھی ہو مگر ماں بڑی متاثر ہوتی ہے, بڑی حساس ہوتی ہے ماں اپنی اولاد کے لیے. اگر کبھی اولاد کے ساتھ کوئی سانحہ پیش آ جائے تو ماں کو برسوں قرار نہیں ملتا. کبھی بیٹے کی تصویر دیکھ کے روتی ہے, کبھی بیٹے کے لباس کو دیکھ کے روتی ہے. ہم نے تو بہت سے گھروں میں یہ دیکھا کہ اس ماں کے اس اذیت کو کم کرنے کے لیے کسی مرنے والے بچے کی تصویریں ہٹا دی گئیں کہ ماں بار بار روتی ہے. کبھی بچے کا سامان دیکھ کے روتی ہے, کبھی بچے کے بستر کو دیکھ کے روتی ہے. واہ غربتا, دل تو چاہتا ہے کہ ان شہزادوں کا پرسا امام مشتبہ کی بارگاہ میں پیش کروں جو آپ کے بھانجے کربلا میں شہید ہوئے. آئیے آج اس طرح پرسا پیش کرتے ہیں کہ امام حسن کو جناب زینب کے بچوں کا پرسا پیش کریں. اس لیے کہ جتنا رشتہ مولا حسین سے ہے ان شہزادوں کا اتنا رشتہ مولا حسن سے بھی ہے. یہ کون شہزادے ہیں؟ واہ غربتا, تاریخ کا جملہ ہے کہ جب 11 محرم کو قافلہ کربلا سے روانہ ہو رہا تھا تو ہر بی بی اپنے شہید کی لاش پر رونے کے لیے گئی تھی, اور ایسے روتی تھی کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی کوئی ماں اپنے بیٹے کی لاش کو. ہائے, فروا قاسم کے پاس تھیں, لیلہ اکبر کے پاس تھی, مگر اون و محمد کے لاشیں اکیلے تھے. کہتے ہیں کہ راوی نے سوال کر کیا تھا, حمید ابن مسلم پوچھتا تھا کہ یہ بچے کس کے ہیں کہ ان پر رونے والا کوئی نہیں ہے, تو بتایا گیا یہ زینب کے لاڈلے ہیں. اب پہچان بن گئی کہ جن پر رونے والا کوئی نہ ہو وہ زینب کے لاڈلے ہیں. واہ غربتا, پوچھا گیا زینب کبرا خود کہاں پر ہیں؟ کہا گیا زینب بھائی کی لاش پر ہے, بیٹوں کی لاش پر کوئی نہیں ہے رونے والا. وہاں غربتا, کربلا سے قافلہ روانہ ہو گیا, پورا راستہ بی بی نے بھائی کا ہی ذکر کیا, بھائی پر آنسو بہائے. جب زندان شام سے رہائی کا وقت آیا پھر لکھا ہے مورخین نے امام سجاد روتے ہوئے پھپی کے پاس آئے, پھپی اما رہائی کا حکم آ گیا. اب بتائیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جو آپ کہنا چاہیں تو بات کو آگے پہنچا دیا جائے. فرمایا بیٹا سجاد کہلوا دو, پہلے ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں, بعد میں یہاں سے وطن جائیں گے, پہلے میں اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں. اور کہلوا دیجئے کہ ہمیں مکان بھی دیا جائے مجلس کے لیے, اور ہمارے شہیدوں کے سر واپس کیے جائے, اور لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے. عجیب مجلس تھی جہاں کبھی کٹے ہوئے سر آتے تھے, کبھی سامان تبرکات آتا تھا, ارے کبھی استر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں واپس آئیں, کبھی اکبر کا کٹا ہوا سر واپس آیا. ایک مرتبہ لانے والا دو ننے ننے بچوں کے سر لے کر آیا.
مگر کوئی بیوی نہ اٹھی تو کہتا ہے کہ مولا کیا ان بچوں کی ماں موجود نہیں ہے, کیا راستے میں انتقال کر گئی؟ رونے لگے مولا, فرمایا ایسا نہ کہو, آواز دی پھوپھی اماں آئی اور محمد کے سر آ گئے, روتی تھی, بیٹا سجاد آپ فیصلہ کیجئے, یہ دکھیاری بھائی کا ماتم کرے یا بچوں کا ماتم کرے؟ ہائے, زندان شام سے رہائی کے بعد قافلہ مدینے آیا, قبر حسین پر زینب روتی رہی اون محمد کے, ان قبروں پر ماتم نہ کیا. جب قافلہ واپس مدینے پلٹ کر گیا, میرے مولا سجاد نے ایک دن عرض کی تھی, پھوپھی اماں بہت دن گزر گئے, ذرا آپ اپنے گھر ہو آئیے, ممکن ہے عبداللہ آپ کے منتظر ہوں. فرمایا, رونے والوں جملہ سنو گے, فرماتی ہیں بیوی, بیٹا میں کس طرح جاؤں؟ ارے جب کبھی اپنے شوہر کے گھر سے یہاں آتی تھی, اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتی تھی, کس شان سے زینب عبداللہ کے گھر جاتی تھی, آج کوئی بھائی نہ رہا, آج زینب اس طرح جائے گی. رونے والو, بادل نہ خواستہ, بی بی چلی ہیں, چلا نہیں جاتا تھا, ارے ساتھ میں چھوڑنے والا کوئی بھائی نہیں ہے, داخل ہوئی ہیں, عبداللہ گھر میں نہ تھے, چلا نہ گیا, سہنے خانہ میں جا کے بیٹھ گئیں. عبداللہ جب گھر میں پلٹ کے واپس آئے, دیکھا کوئی بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہے, رونے لگے, کہتے معظمہ کا راستہ بھول گئی ہو, کس سے ملنے آئی ہو؟ سر اٹھا کے فرمایا, میرے وارث اب نہیں پہچانا, ارے اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی. عبداللہ رو دیے کہ شہزادی معاف کیجئے گا, آپ یہاں کیوں بیٹھ گئیں؟ یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے, آپ اندر کیوں نہیں چلتی؟ سہارا دیجئے عبداللہ, زینب سے چلا نہیں جاتا, اتنا چلایا گیا بازاروں میں, اتنا چلایا گیا بی بی کو کہ اب چلا نہیں جاتا بی بی سے. سہارا دیا عبداللہ نے, جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئی اور اون محمد کے بستروں پر نگاہ پڑ گئی, ارے ماں کا دل تھا کبھی اون کا باتیں کرنا یاد آیا, کبھی محمد کا مسکرانا یاد, ارے بازو پھیلا دیے, آ ماں کے پیارے محض کیوں. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار لا واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار واسطہ, واسطہ جناب اول محمد کا, پروردگار, پروردگار جناب زینب کبریٰ کے شہزادوں کا واسطہ. مولا حسن آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں, مولا مولا یقین ہے, یقین ہے آپ ساتھ گئے ہوں گے, آپ اپنی بہن کے ساتھ گئے ہوں گے, جب عبداللہ کے گھر پلٹ کے آئی ہوں گی آپ ساتھ گئے ہوں گے, ظاہر ظاہر مظاہر نہ بھی گئے ہوں مگر ہائے مولا آپ ضرور آئے ہوں گے اپنی بہن کو گھر تک پہنچانے کے لیے. مولا اون محمد کا پرسہ قبول کیجئے. اے پروردگار, واسطہ سرکار سید الشہداء کا, تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار, تمام حاضرین جو بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں, خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا, اور نہ محمد کا واسطہ پروردگار, مرنے سے پہلے اب کربلا معلہ کی زیارہ نصیب فرما, مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما, جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. ایک مومن نے سورہ فاتحہ کی التماس بھی کی, پروردگار ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, امام زمانہ علیہ الصلات والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجائے محمد و آلہ المعصومین, برحمتک یا ارحم الراحمین.